الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله تبارك وتعالى نے ارشاد فرمایا وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له في الدين حنفاء، یعنی ان کو حکم نہیں ہوا مگر اس بات کا کہ عبادت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کے خالص کرنے والے ہوں اس کے واسطے دین، اور دوسری کسی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى نياتكم واعمالكم، یعنی حق تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نظر نہیں فرماتے لیکن تمہاری نیتوں اور اعمال پر نظر فرماتے ہیں. تو جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عبادت کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ جل جلالہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ، مخلصین لہ الدین، یعنی اس حالت میں کہ وہ اپنی اطاعت کو، عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کیے ہوئے ہوں، اس میں کوئی اور شائبہ، کوئی اور ملاوٹ نہ ہو. سنفا، اور اس طرح کے بس سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدھی سیدھی اللہ جل جلالہ کی رضا مقصود ہو، تیر ویڑ کے ارادے نہ ہو، دائیں بائیں کی طرف رخ نہ ہو، سیدھا اللہ کی طرف رخ. تو اس میں حکم دیا گیا اس بات کا کہ ہر انسان اپنی عبادت کو، اپنی اطاعت کو خالص اللہ جل جلالہ کے لیے انجام دے، اور اس میں حتی الوسع کوئی دوسری ملاوٹ آنے نہ دے. اور یہ جو حدیث نقل فرمائی ہے حضرت والا نے یہاں کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری اموال کو نہیں دیکھتے، ولكن ينظر الى نياتكم، لیکن تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، واعمالكم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ کیسے عمل کر رہے ہو اور کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو. یہاں پہلے تو ایک غلط فہمی دور کر لینی ضروری ہے کہ اس حدیث کو میں جو پہلے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تو بعض لوگ اس کے پہلے حصے کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، جس کا مطلب یہ کہ صورت تم جیسی چاہے بنا لو اور اس میں چاہے تم جو تصرف چاہو کر لو اپنی صورت میں، تمہیں اختیار ہے. لہذا اگر کسی شخص نے فرض کرو کہ اپنی صورت ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے غیر مسلموں کی ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی, ہم نے تو صورت کیسی بنائی ہو, اللہ تعالیٰ حضور نے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے. بعض حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں اس معنی میں کہ بھائی داڑھی واڑی رکھنا یا مونچھوں کو ترٹوانا یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اس کا کوئی تعلق نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے یا جس کو برا سمجھا جائے. یہ بہت کثرت سے وہ لوگ کے جو صورت کے مان صورت کی درستگی کو درست نہیں سمجھتے, بلکہ سمجھتے ہیں صورت جیسی بھی ہو جائے, اور اسی میں داخل کرتے ہیں لباس کو کہ میں لباس جیسا چاہوں پہن لو, اس کے اوپر کوئی دار و گیر نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہے, مواخذہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتے, تمہارے اعمال اور نیتوں کو دیکھتے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ اگر یہ بات ہوتی تو بھائی صورت جیسی چاہے بنا لو اور لباس جیسا چاہو پہن لو, ظاہر کے اعتبار سے جو چاہو بنو, تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ بھائی داڑیاں بڑھاؤ, اعف اللحا, اور یوں کیوں فرماتے کہ خوش خوش سواری مونچھیں نیچی کرو, اور یہ کیوں فرماتے کہ جو تمہارے کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں, اللہ بچائے, اس کے اوپر میں کیوں خیال فرماتا. تو معلوم ہوا کہ مراد یہ نہیں ہے, مراد درختی کا حدیث کی یہ ہے کہ تم خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, یعنی اگر پرفر کرو پرفر جو ہے اس کے بہت حسین جمیل ہے, تو میں حسین و جمیل ہو جانے کی بنا پر وہ نجات نہیں پائے گا. اصل بات یہ ہے کہ عمل کیسے کرتا ہے, نیتیں کیسے رکھتا ہے. یا اگر کوئی شخص فرض کرو کہ ایسا ہے کہ صورت اس کی تو لوگوں کو پسند نہیں آتی, تو محض اپنے بدصورت ہونے کی وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے اور معاذ اللہ دوزخ میں جائے گا, یہ جنت اس کو نہیں ملے گی. یہ مراد ہے کہ جو غیر اختیاری معاملات ہیں تمہارے صورتوں کے, جو تمہارے اختیار میں نہیں, اس کے اوپر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی, تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر تمہیں عذاب و ثواب نہیں ملے گا. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کر دیا, ظاہری صورت اس کے جیسے بنا دی, وہ اس کے اختیار میں نہیں تھی, لہٰذا اس کے اوپر کوئی مطالبہ نہیں. اور جہاں تک تعلق ہے ویسے عام صورت کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا کہ خالف المشرکین, مشرکین سے اپنے آپ کو ممتاز کرو, ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے کو بتایا چلے کہ مسلمان ہے غیر مسلم. اور واقعہ یہ ہے کہ اب جو چارے سے بن گئی ہے کہ اگر آدمی کہیں جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, صورت شکل لباس پوشاک ہر چیز جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے, مسلمان کی بھی ہے غیر مسلم کی. نتیجہ یہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں. بھائی جب تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دین کے اندر آئے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, تو اس کا کوئی امتیاز ہونا چاہیے, کوئی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آدمی مسلمان, اس کے ہر چیز سے پتہ چلنا چاہیے, اس کے اخلاق سے بھی, اس کے عادات سے بھی, اس کے کردار سے بھی, اس کے ظاہر سے بھی, اس کے باطن سے بھی وہ مسلمان نظر آئے. لہذا جو احکام کا فرمائے گئے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں, زیادہ نہیں ہیں, جو صورتوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں, تھوڑے سے ہیں. مثلا مردوں کے لیے حکم ہے داڑیاں بڑھاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی, تاکید فرمائی. اور یہ فرمایا کہ بھائی لباس میں بس اس کا خیال رکھو کہ غیر مسلموں کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو, تشبہ نہ ہو, مشابہت نہ ہو, دونوں چیزوں سے پرہیز کرو. اور اسی میں یہ بھی حکم دیا کہ ٹکروں کے نیچے تمہارا زیر جامع نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حکم ہے. باقی اس کے بعد پھر جیسا تم چاہو لباس پہن سکتے ہو, ہر قوم کا الگ طریقہ ہوتا ہے لباس کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے پہننے میں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھی ہے, لیکن جتنی ہے پابندی وہ پابندی ضروری ہے, اور اس کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کا کے لیے ضروری لازمی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی ظاہر کا کیا اعتبار ہے, اصل چیز باطن ہونی چاہیے, باطن ٹھیک ہو اور یعنی باطن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہو, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کی اتباع کا جذبہ ہو, مسلمان بننے کا جذبہ ہو باطن کے اندر, تو یہ کافی ہے. اگر ظاہر خراب بھی ہے, یعنی صورت خراب ہے, مسلمانوں سنت کے مطابق نہیں ہے, لباس سنت کے مطابق نہیں ہے, تو یہ کیا بات ہے, ظاہر کے اوپر کیوں پڑے رہتے ہیں مولوی تو مولوی صاحبان, یہ ظاہر کے اس کو تک کیوں زور دیتے ہیں, اگر باطن ٹھیک ہو تو پھر ظاہر خراب ہو تو کیا. تو ایک جگہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دنیا بھر میں قاعدہ یہ ہے کہ ظاہر خراب اس وقت ہوتا ہے جب باطن میں خرابی آتی ہے. اگر جب تک باطن کے اندر اگر وہ ٹھیک ہو تو ظاہر خراب نہیں ہوا کرتا, ظاہر میں خرابی اسی وقت آتی ہے جبکہ باطن میں خرابی ہو جاتی ہے. بھائی تو باطن میں خرابی پہلے پیدا ہوتی ہے, وہی تجاوز کر کے ظاہر کی طرف جاتی ہے. جب وہ پھل جب پھڑتا ہے, پھل ایک پھل ہے تازہ پھل ہے, وہ جب خراب ہوگا تو کہاں سے ہوگا, اندر سے ہوگا, چھلکے پھلنا شروع ہوگا, وہ اندر سے خراب ہونا شروع ہوگا, اندر سے سڑنا شروع ہوگا. باہر تو اس کا اس کے خرابی کا اثرات اس وقت آئیں گے جبکہ اندر کا حصہ بالکل ہی خراب ہو چکا ہو, اس کا حصہ کھڑ چکا ہو, تب جا کر وہ ظاہر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر فرض کرو آپ کو پھل خریدنے گئے ہو, اس کے اندر چھلکے کے اوپر اس کے خرابی کے اثرات نظر آ رہے ہیں, اور کہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے, کہو اس سے ظاہری تو ٹھیک نہیں اور باطن ٹھیک ہوگا, یہ دلیل. تو ساری دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ باطن کی خرابی کا اثر ظاہر کے اوپر آتا ہے, اور اسی طرح فائدہ یہ بھی ہے کہ باطن ہی کی فکر, باطن کی بھی فکر چاہیے اور ظاہر کی بھی چاہیے. اگر آدمی نے گھر تو بنا لیا ہے اور اندر تو اس کے کمرے اچھے خاصے ہیں سب کچھ ہے, لیکن باہر سے بالکل وہ ایسا لگتا ہے جیسے ویرانہ, تو اس گھر کو کوئی اچھا گھر نہیں کہے. تو جس طرح باطن کی درستی ضروری ہے تو ظاہر کی بھی درستی ضروری ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ باطن کی درستی زیادہ اہم ہے, ظاہر کی درستی اس کے مقابلے میں باطن کی درستی زیادہ اہم ہے, لیکن معمول بھی دونوں ہیں, دونوں کا حکم دیا گیا, ظاہر کی درستی کا بھی اور باطن کی درستی کا. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ, کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا دیتے ہیں, یعنی میرے ظاہری حالات سے, میرے ظاہری اعمال سے, افعال سے جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, میری اندر کی حقیقت اس سے زیادہ بہتر ہو. مثلا ہم نے اپنا وضع قطع ایسی بنا لی ہے کہ دیکھنے والا اس کو نیک لوگوں کی وضع قطع سمجھتا ہے, تو اگر وضع قطع تو ایسی بنا لی, ظاہر اچھا کر لیا, لیکن اندر سے خرابی ہے, اندر اس کے نفاق بھرا ہوا ہے، اندر اس کے اندر حسد ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں ریاکاری ہے، تو اللہ بچائے وہ ظاہر کی خرابی تو، ظاہر کی اچھائی تو کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا لوگ ظاہر میں مجھے جیسا دیکھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں میں اس سے زیادہ بہتر بن جاؤں، میرا خیرہ یعنی میرا باطنی احوال اعمال وہ میرے ظاہر سے زیادہ بہتر ہوں. اور وجعل علانیتی صالحہ، لیکن ساتھ یہ دعا بھی فرمائی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس باطن ٹھیک ہو جائے، ظاہر ٹھیک نہ ہو. فرمایا وجعل علانیتی صالحہ، میرا ظاہر بھی صالح لو صالح بنے. تو اس لیے دونوں ہی کی فکر ضروری ہے، ظاہر کے لیے اور باطن کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ہی کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مراد ہے کہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ان صورت کی غیر اختیاری امور کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. ہاں فیصلہ کرتا ہے وَيَنظُرُ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّاتِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہاں بھی غلط فہمی پیدا ہوتی جو آج کل بہت عام ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ کام غلط کرتے ہیں، غلط کام ہے جو شریعت کے اعتبار سے، دینی احکام کے اعتبار سے بالکل غلط ہے، لیکن اگر کوئی سب کہے کہ بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو، تو پھر بھائی ہماری نیت ٹھیک ہے، نیت ہماری ہے. نماز غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے کوئی آدمی، چوکے بھائی اس طرح نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، ارے جاؤ یہ سب ہماری نیت صحیح ہے، اللہ میں نیت دیکھتا ہے، ہمارا ہماری دنیا. یہ بہت کثرت سے یہ جواب لوگ دیتے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ نیت کی وجہ سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہوتا، نیت کی وجہ سے کوئی غلط کام صحیح ہو جاتا. کوئی چوری غلط سے کرے تو پیسے جو ملیں گے صدقہ کروں گا غریبوں کو، تو نیت تو بڑی اچھی ہے، لیکن کیونکہ عمل غلط ہے لہذا محض اس نیت کی وجہ سے وہ درست نہیں ہو جائے گا. تو ہاں نیت کا کیا کام ہوتا ہے؟ نیت کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو کام واقعات عبادت کا کام ہے، وہ نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کی ہے تب تو مقبول ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو مقبول نہیں ہوگا. اور اس سے زیادہ اعلی بات یہ ہے کہ جو کام محض مباح تھا، نہ فرض تھا نہ واجب تھا، نہ ثواب کا کام تھا نہ عذاب کا کام تھا، اس میں اگر آدمی صحیح نیت کر لے تو وہ مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے. جیسے کھانا پینا سونا جاگنا روزی کمانا، یہ اصل کا عبادات نہیں ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے عبادات نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرما دے اس کام کے اندر بھی، تو پھر وہ عبادت ہے، وہ عبادت بن جاتی ہیں، قابل اجر و ثواب بن جاتی ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نیت کا ذکر نہیں کیا بلکہ نیاتکم و اعمالکم، نیتوں کو بھی دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، یعنی اعمال اگر درست ہے یعنی مباحات کے دائرے میں ہیں اور نیت اس کے ساتھ اچھی ملی ہوئی ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو باعث اجر و ثواب قرار دیتے ہیں اور اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. اس سب سے اس آیت کریمہ اور یہ حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں آپ کو حضرت والا نے اخلاص کی اہمیت اور اس کو حاصل کرنے کی تاکید پر متنبہ فرمایا، تو اخلاص حاصل کرنے کی کوشش، اپنے ہر عمل میں کوشش کرو کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کوئی اور آمیزش اس میں نہ ہو, اخلاص پیدا کرو. جیسے پہلے بھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, اپنے دین کو خالص کر لو, اس میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. چھوٹا سا عمل ہو مگر اللہ کے لیے ہو, خالص اللہ کے لیے ہو, اس میں کوئی اور شائبہ نہ ہو, تو وہ چھوٹا سا عمل بھی بڑھ بڑھ کے اخلاص کی وجہ سے کئی جگہ بڑھ جاتا ہے. یہ جو حضرت صاحب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حدیث میں جو فضائل آئے ہیں تو اس میں یہ فرمایا کہ ایک میرا کوئی صحابی اگر آدھا مد خرچ کرے, مد اس زمانے میں ایک پیمانہ ہوتا تھا جو تقریباً ایک شیر کا ہوتا تھا, تو آدھا مد جو ہے تقریباً آدھا شیر, تو اگر کوئی شخص میرا صحابی ہو اور وہ آدھا مد خرچ کرے, آدھا شیر مثلا گندم یا جو یا کھجور خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے, تو وہ دوسرے آدمی کے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کے سے بھی زیادہ ہے. یعنی وہی صدقہ ہے لیکن میرا صحابی کر رہا ہے تو تھوڑا سا بھی کرے گا, آدھا شیر بھی کرے گا, تو وہ کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہوگا بنسبت اس شخص کے جو اتنا دے رہا ہو جتنا احد پہاڑ, اتنا صدقہ کر رہا, حالانکہ اس کا صدقہ کہیں زیادہ ہے, کہاں آدھا شیر کہاں احد پہاڑ. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی جو ہے وہ جو صدقہ کرے گا وہ اس کا آدھے شیر کا ثواب بھی پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو اخلاص حضرات کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عطا فرما دیا تھا, ویسا اخلاص کسی اور کو حاصل ہونا مشکل ہے. جیسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیض سے جو اخلاص عطا ہو گیا حضرت صحابہ کرام کو, ویسا پھر کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا. یہ جو کہیں سے کہیں پہنچ گئی ان کے عمل کی کیفیت, یہ اخلاص کی برکت سے پہنچی. جتنا اخلاص ہوگا, عمل چھوٹا سا ہو مگر اخلاص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ اخلاص کامل عطا فرما دے, تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جاتا ہے. تو اس واسطے ضرورت ہے اخلاص کو حاصل کرنے کی, سمجھنے کی, اور یہ دیکھنے کی کہ ہم کس طرح اس اخلاص کو حاصل کر سکتے ہیں. تو حضرت والا نے آگے پھر اخلاص کی تعریف کی ہے اور اس کے مختلف درجات بیان فرمائے ہیں اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی اور رضامندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو اس میں ملنے نہ دینا, یہ اخلاص, اس کا نام ہے اخلاص. تو تین اس میں جز ہوئے اس تعلق کہ کسی بھی عمل میں مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو یا اس کے تقرب کا حصول ہو, یعنی یہ بنیادی محرک ہو, بنیادی دائرہ کسی عمل کا یہ ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی خوشنودی حاصل ہوگی, اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا. بنیادی محرک عمل کا یہ ہونا چاہیے. اور اس میں دوسرا جز یہ ہے کہ اپنی کسی نفسانی خواہش کو, نفسانی خواہش اس میں ملنے نہ دے، بلکہ سوچا بھی خواہش ہو یا نہ ہو یہ کام تو میں اللہ کے لیے کروں گا. اور تیسرے یہ کہ غیر اللہ کی مخلوق کی خوشنودی رضا مندی کو اس میں دخل نہ ہونے دے، کہ میں یہ کام جو ہے اس میں کسی مخلوق راضی ہوگی، خوشی ہوگی، اچھا سمجھے گی، تعریف کرے گی، اس بات کو اپنے نیت میں شامل نہ ہونے دے. یہ تین جز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا قصد. یعنی دل میں جو کسی عمل کا داعیہ پیدا ہوا، جس وقت ارادہ پیدا ہوا کہ یہ کام کروں، اسی وقت دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. فرض کرو مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے اور آپ اس کی عیادت کے لیے کہ بیمار کرسی کے لیے جا رہے ہیں، تو جس وقت بیمار کرسی کے لیے آپ بیمار کرسی کا ارادہ کر رہے ہیں، اس وقت میں یہ دعویٰ ہو کہ میں بیمار کرسی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ میری ثواب کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جا کر عیادت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت یا بیمار کرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس سفر میں آتا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک وہ عیادت کے لیے گیا ہے، کسی کی بیمار کرسی کے لیے گیا ہے، تو جب تک وہ بیمار کرسی کے کام میں مشغول ہے وہ مسلسل جنت کے باغ میں ہے، جنت کے باغ میں. تو چلو یہ حدیثیں تفصیل سے یاد ہو نہ ہو، لیکن اتنا تو مسلمان کو پتا ہے کہ بھائی بیمار کرسی جو ہوتی ہے وہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے اور ثواب کا کام ہے. تو جب کسی کی بیمار کرسی کے لیے چلے تو اس وقت دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ ثواب کے حصول کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو. اگر یہ نیت تو ہے نہیں کہیں دور دور اور چل کھڑے ہوئے، اور اصل بات یہ ہے کہ یار اگر میں اس کی عیادت کو نہ گیا تو ساری دنیا میں میری بدنامی ہوگی کہ دیکھو پلا پلا لوگ عیادت کے لیے آئے یہ نہ آیا. اب یہ کیا نیت ہوگی؟ مخلوق کو راضی کرنے، اور مخلوق کے ناراضی کا خوف شامل ہو گیا. تو اب اگر وہ عیادت کے لیے جائے گا تو مخلوق کی خاطر جا رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے، مخلوق کے لیے ہے، تو ثواب بھی کوئی نہیں، اگرچہ عذاب بھی کوئی نہیں، اگرچہ اس کے اوپر گناہ بھی کوئی نہیں. یعنی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی یہ سوچ کر کہ بھائی چلو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے اس غرض سے جا رہا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں، کیونکہ کوئی گناہ کا کام تو ہے نہیں عیادت کرنا، اس لیے گناہ بھی کوئی نہیں اور ثواب بھی کوئی نہیں. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے خاطر یہ کام کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ یہ ثواب کا کام، اس کے اوپر بڑا عظیم اجر مرتب ہو گیا. کتنا زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ایک ہی عمل کے اندر، بس صرف زاویہ نگاہ کے بدلنے کی بات ہے. زاویہ نگاہ بدل گیا تو وہ کچھ سے کچھ ہو گیا. اور بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے تو وہ زاویہ نگاہ کا رخ تبدیل کر دے، نگاہ کا رخ تبدیل کر دے. کام یہی کرو لیکن ذرا اس طرح کرو, تمہارا رخ اس طرح ہونا چاہیے. رخ سبزی کر دیتے ہیں تو اس کام کی نوعیت جو ہے کہیں سے کہیں بدل کر کیا سے کیا ہو جاتی ہے. یہ ایک میں نے مثال دی, دنیا کے ہر عمل کے اندر یہ صورتحال موجود ہے. مجھے یاد ہے میں جب بچہ تھا, مثلا 10 سال عمر ہوگی 12 سال ہوگی, تو حضرت میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے درجات بلند فرمائے, وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے, تو وہاں سے جب آئے تو میرے لیے گھڑی لے کر, اس زمانے میں گھڑیاں جو ہوتی تھیں یہ بھی ایک جن سے کرا قدر سمجھی جاتی تھی, اب تو 10-10 روپے کی گھڑی ملتی ہے, تو وہاں سے لوگ جو ہے گھڑیاں لایا کرتے تھے, تو حضرت والد صاحب نے بلا لیا میرے لیے گھڑی لے, جو پہلی بار گھڑی میں نے پہنی 12 سال کی عمر ہوگی سر, تو گھڑی عطا فرمائی, فرمایا لو یہ گھڑی پہنو اور نیت یہ رکھو کہ اس کے ذریعے نمازوں کے اوقات کا صحیح پتہ چلے گا, اس نیت سے پہنو اس کو کہ اسے نمازوں کے اوقات کا صحیح علم ہو تاکہ صحیح وقت پر نماز پڑھ سکوں. یہ عین اس وقت جبکہ گھڑی عطا فرمایا اس وقت میں یہ نیت اس طرح متوجہ فرما دیا, تو وہ کچھ ایسی بات دل میں بیٹھی کہ گھڑی کا اصل مقصد وہ نمازوں کے اوقات کا دھیان رکھنا ہے, ایسی بیٹھ گئی کہ اب الحمدللہ جب کبھی کوئی گھڑی بدلتے ہیں تو کہتا ہے اب گھڑی بھی ایسی رکھ لیا کہ جس میں نمازوں کے اوقات آتے رہتے ہیں, تو جب بھی کوئی گھڑی پہننے کا رکھ رکھا ہے وہ بات ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ والے کی کسی اللہ والے کی پاس آدمی جائے تو ایک لمحے میں وہ زاویہ نگاہ تبدیل کر کے مشرق سے مغرب کی طرف کر دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے, اس کے نتیجے میں نیت بدل جاتی ہے, اعمال کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یہ واقعہ میں نے پہلے بار بار سنایا, ہمارے سب سے بڑے بھائی مرحوم تھے زکی کیفی صاحب مرحوم, حضمان محمود اشرف صاحب کے والد, یہ بچپن سے میں بچے تھے تو پہلا خط جب لکھنا سیکھا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا خط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھو, حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے. بچے تھے حضرت کے والد صاحب کے ساتھ جایا بھی کرتے تھے مجلسوں میں, تو پہلا خط لکھا, اب ظاہر بچے کا خط تھا پہلا تو اس میں چڑھے بڑے الفاظ تھے, حضرت کے پاس خط پہنچا, حضرت نے جواب دیا, جواب میں لکھا کہ تمہارا خط ملا بہت دل خوش ہوا, ماشاءاللہ تمہیں لکھنا آ گیا, اب اس اپنی اس لکھائی کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو, لکھائی کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرو, اور نیت یہ رکھو, نیت یہ رکھو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو, خوشخطی اس لیے کرو کہ اچھے خط کو اچھی طرح سے بناؤ تاکہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو, اور جب پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہونے کا نیت کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہے. اور پھر جملہ آخر میں یہ لکھا, دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں, میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں, یعنی بچپن ہی سے. اب لوگ سمجھیں گے کہ وہی تحریر کو لکھائی کو اچھے کرنے کا صوفی بننے سے کیا تعلق, صوفی تو آج کل لوگ ایسے آدمی کو کہتے ہیں جیسے ہی لول جلول رہے, کوئی بیٹنگا ہو جتنا زیادہ اتنا ہی بڑا صوفی, تو اگر کوئی خوشخطی اس کی کفر اچھا ہو گیا تو صوفی صوفی ہونے سے کیا تعلق. لیکن حضرت فرماتے ہیں ابھی سے میں تمہیں صوفی بنا رہا ہوں, کیوں؟ اس واسطے کہ جب یہ نیت کرو گے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, آسانی سے پڑھ سکیں, تو یہ نیت ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف سے بچانا اللہ کے لیے، تو یہ عمل کو عبادت بنا دے گا. اور صوفی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر عمل میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رکھے، کوئی دوسرا اس میں شائبہ پیدا ہونے نہ دے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا، یہ ہے جو اخلاص کی حقیقت ہے. پہلی چیز. دوسری چیز فرمایا کہ مخلوق کی خوشنودی رضامندی کو ملنے نہ دینا، یعنی وہی کام تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر کرو گے تو اخلاص نہیں ہے. اخلاص جب ہے جبکہ اصل مقصود اللہ تعالی کو راضی کرنا ہو. اس میں بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پتہ نہیں کتنے اچھے کام جو عبادت ہیں حقیقت میں یا موجب اجر و ثواب ہیں، مگر مخلوق کی خوشنودی اور رضا کے خیال سے کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں. ہدیہ تحفے جو دیے جاتے ہیں کسی بھی موقع پر، تو اس میں اگر یہ مقصود ہو کہ ایک مسلمان کو ہدیہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے، تو یہ فرمایا کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کے درمیان تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی، یہ سب باتیں اگر ذہن میں ہو اس کی وجہ سے ہدیہ دے آدمی تو ثواب. اور اگر یہ پیش نظر ہو کہ بھائی اگر دوں گا تو نام بری ہو جائے گی، نہیں دوں گا تو ناپ کٹ جائے گی، تو یہ سارے فاسد نیتیں ہیں. یہ مخلوق کو ناراض راضی اور ناراض کرنا، ارے مخلوق تمہیں کیا دے دے گی؟ مخلوق تمہیں جنت میں پہنچا دے گی یا مخلوق کی ناراضی تمہیں جہنم میں لے جائے گی؟ اصل فکر اس کی ہو کہ خالق کو ناراض نہ کرے، خالق کی خوشنودی حاصل ہو. تو مخلوق کی بات، آج کل یہ فتنہ بھی بہت بڑا پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کہ اچھے خاصے نیک کاموں کے اندر بھی تصور یہ آ جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ اس کو اور اس کو پسند کرے گی کہ نہیں کرے گی. خاص طور سے وہ لوگ جو کسی عائدانہ منصب پر ہوتے ہیں ان کو یہ بہت فکر رہتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ تو کچھ بھی کہتے رہے، لوگوں کے کہنے کا کچھ بھروسہ نہیں. آج تمہاری تعریف کر رہے ہیں، کل تم پہ لعنت بھیج دیں، کچھ بھروسہ نہیں. تو نہ ان کی تعریف کا بھروسہ، نہ ان کی مذمت کا اعتبار. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہو تو وہ کہہ دیں کہ یہ میرا بندہ تھا اور میری رضا کے مطابق کام کر. لہذا مخلوق کی خوشنودی اور رضا اور ناراضگی اس کو پیچھے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اللہ کی رضا مندی کو پیش نظر رکھو. تو یہ بات اگر حاصل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اخلاص حاصل ہے. اب نفسانی خواہش کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا کہ کسی نفسانی خواہش کو بھی اس میں دخل نہ دے. نفسانی خواہش کے اندر یہی بات داخل ہے، یہ بات بھی داخل ہے کہ بھائی اس کے نتیجے میں مجھے کوئی جسمانی فائدہ حاصل ہو جائے گا یا پیسے حاصل ہو جائیں گے اس عمل کے ذریعے، یہ نفسانی خواہش ہے، اس کا بھی شائبہ نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہ چیز بھائی توجہ سے مشق سے آتی ہے کہ اپنے ہر عمل کے شروع میں آدمی نیت استحضار کرنے کی کوشش کرے کہ میں یہ کام کس لیے کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ صبح کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرو کہ یا اللہ آج جتنے بھی کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے اخلاص عطا کرنا. یہ کر کے کرو گے تو اللہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ مشق ہوتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا واكفنا شرورنا. يا الله تفضل بنا وفي نفسك ما لكما كنا وفي معاصرنا. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح سے شر سے معصیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین اخلاق سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں صحیح نیک عمل کی توفیق عطا فرما, اس میں اخلاص کی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح سے گناہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين يا رب العالمين. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے, اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید تعالیٰ کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف اسلامی مجالس بیان اور دیگر علماء قابوہن کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.